بسم الله الرحمن الرحیم. آپ سے یہ عرض کیا گیا تھا کہ سورہ یوسف کا کچھ خلاصہ، کچھ باتیں اس کی آپ کے سامنے گوشت گزار کی جائیں گی جو کل پڑھا گیا تھا. اللہ پاک نے اس سورت کو بڑے اہتمام سے، خصوصیت سے بیان فرمایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو قرآن پاک میں احسن القصص، سارے واقعات میں عمدہ ترین واقعہ بیان فرمایا، اور یہ بہت تفصیل سے اور ایک جگہ پر پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بہت سی ہدایات ہیں اور بہت سے علوم ہیں، بہت سی نصیحتیں ہیں. ایک تو اس میں یہ ہے کہ خواب جو ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کی تعبیر معجزہ تھا. خواب کی تعبیر، یہ معجزہ حضرت یوسف علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک ہے. جو کچھ انسان خواب میں دیکھتا ہے اس کا صحیح مطلب جاننا اور صحیح مطلب بتانا، اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ خواب میں حقیقت ہوتی ہے. حدیثوں سے مضمون نکلتا ہے کہ خواب اللہ پاک کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، خواب شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. خواب جو انسان دن میں واقعات کرتا ہے یا دیکھتا ہے یا جس میں اس کا ذہن الجھا ہوا ہوتا ہے، اس سے بھی متعلق ہوتے ہیں. تینوں طرح سے ہوتے ہیں. اب اس کی پہچان، اس کی علامتیں پھر الگ الگ ہیں کہ کون سی چیزیں حدیث نفس میں سے ہیں، کون سی چیزیں جو ہیں جس کو اضغاث احلام بھی کہتے ہیں، اور کون سا اللہ پاک کی طرف سے ہے. اللہ کے اللہ رب العزت کی طرف سے زیادہ تر خوشخبریوں کے طور پر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. حضور نے فرمایا کہ قیامت کے قریب خاص طور پر ایمان والوں کو خوابوں کے ذریعے سے خوشخبریاں زیادہ دی جائیں گی، کیونکہ وحی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا. اب بشارت دینا اور خوشخبری دینا، تسلی دینا، اس کا تعلق زیادہ تر خوابوں سے رہے گا. اور ڈراونی خواب جو ہوتے ہیں، پریشانی کے جو ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں ایمان والے کو گھبرانے کے لیے. اس لیے ڈراونی خواب کی اصل یہ ہے کہ گھبرانا نہیں، چاہے کتنا ہی ڈراونی خواب آ جائے. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ خواب کا جو مطلب ہوتا ہے وہ بعض مرتبہ چیز ڈراونی نظر آتی ہے، بات ڈراونی نہیں ہوتی، اس لیے کسی معبر سے پوچھ لینا چاہیے. آج کل ویسے ہمارے پاس ہمیشہ ہی فون آتے ہیں، تقریباً روز ہی آتے ہیں خوابوں سے متعلق کچھ نہ کچھ فون، لیکن جو لوگ خواب میں سانپ دیکھتے ہیں وہ لوگ بہت گھبراتے ہیں. ارے صاحب، ہم نے سانپ دیکھا ہے، وہ ایسا کر رہا تھا، وہ ویسا کر رہا تھا. آپ لوگوں کے علم میں آنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ سانپ جیسے بری چیز ہے ویسے اچھی چیز بھی ہے. عام طور پر پیسہ اور دولت خواب میں سانپ کی شکل میں آتے ہیں، تو یہ تو کوئی برا خواب نہیں ہوا، اچھا ہی خواب ہوا. گھر میں بہت سانپ دکھ رہے ہیں تو کیا مطلب ہے اس کا، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اسباب بنائے گا، کچھ شکلیں بنیں گی. بعض مرتبہ جنات وغیرہ کے اثرات سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے، لیکن کم ایسا ہوتا ہے. اگر خواب نے ڈس لیا، کاٹ لیا، کر لیا، تو پھر تھوڑا سا اس میں ویسی بات ہوتی ہے، بعض مرتبہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ مضمون ہے کہ یہ بالکل بے حقیقت نہیں ہے چیز، بلکہ بہت سے واقعات قرآن اور حدیث کی جو باتیں ہیں وہ اولیاء کے خوابوں کے ذریعے سے ان کی تائید بہت ہوئی. مطلب یہ ہے کہ اولیاء اللہ نے، بزرگان دین نے خوابوں میں بہت سی باتیں دیکھی، بہت سی باتیں بیان فرمائی. اگر وہ قرآن اور حدیث کے موافق ہے تو اس سے قرآن اور حدیث کی تائید ہوتی ہے اور تقویت کا مضمون ملتا ہے، آدمی کا دل اس سے اور مضبوط ہوتا ہے. اس لیے خوابوں کو سنانا، بیان کرنا بزرگوں کے، اللہ والوں کے، وہ صحیح ہے، وہ اصل ہے. بعض مرتبہ بیان میں کوئی صاحب کسی بزرگ کا خواب سنا دیے تو بولتا، ارے بھائی یہ تو خوابہ سناتے رہتے ہیں. بری بات ہے یہ خواب سنانا. اگر اللہ والے کا کوئی خواب سنایا گیا اور وہ قرآن اور حدیث سے ٹکراتا نہیں، موافق ہے، تو وہ تو اچھی چیز ہے، وہ تو موافقت والی چیز ہے. بہت سے بزرگ ہیں اللہ کے پاس گئے، اللہ نے جو ان کے ساتھ معاملہ کیا وہ انہوں نے پھر دوسرے بزرگ کے خواب میں آ کے اس کو بیان کیا، ان بزرگ نے لوگوں کو سنایا، ایسا ایسا ہوا، ایسا ہوا، تو وہ تو اس سے ہمت ہو جاتی ہے. جیسا جنید رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا رہا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اللہ نے کیا سلوک کیا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علوم میں بیان کرتا تھا، جو لمبی چوڑی تقریریں کرتا تھا، ان کو نہیں پوچھا، بس تہجد کی جو دو رکعتیں تھی وہ اللہ کو پسند آئیں. وہ دو رکعت جو میں پڑھ لیا کرتا تھا اندھیرے میں اٹھ کے، اس پر اللہ پاک نے میرے ساتھ فضل فرما دیا. پھر اس کے بعد کہنے لگے ایک اور قصہ بڑا عجیب ہوا ہے. وہ کیا؟ تو کہنے لگے میرا جو پڑوسی تھا وہ، اس کو میرے سے بھی بڑا مرتبہ مل گیا. کہا کہ وہ کیسے؟ وہ تو کوئی ایک سادہ سا مسلمان تھا، مزدور پیشہ آدمی تھا. کہنے لگے وہ تھا بڑا نیک اور اعمال نہیں کر سکتا تھا، اور مجھے دیکھ کے رش کیا کرتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ اگر جیسے جنید کو فرصت اللہ نے دی ہے مجھے بھی دیتا، میں بھی ایسے کام کرتا، مگر میں محنت مزدوری سے فارغ نہیں ہوتا، بیوی بچوں کو پالنے سے، اس وجہ سے میں نہیں کر سک رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محنت مزدوری کا ثواب الگ دیا، اور جو رشک کرتا تھا کہ اگر مجھے فرصت ملتی تو میں بھی ان کی طرح کے اعمال کرتا، اس پورے کا ثواب اس کو دے دیا کہ تو نے نیت اچھی کی تھی لہذا ہم نے دے دیا. تو خواب سے فائدہ ہی تو ہوتا ہے، اس میں نقصان کی کیا بات ہوتی ہے؟ ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں. اولیاء اللہ کے واقعات، بزرگوں کے واقعات، صحابہ کے واقعات، خوابوں کے واقعات، یہ نصیحت کے طور پر، عبرت کے طور پر، سبق لینے کے لیے، سبق دینے کے لیے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو ان کے واقعات تو آپ بہت مرتبہ سن چکے ہیں، جو لوگ تراویح پڑھتے رہتے ہیں بہت مرتبہ سننے میں آیا ان کو. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو واقعہ، جو سلوک کیا حضرت یوسف کے ساتھ، سب کو پتا ہے کہ انہوں نے ان کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا. اس میں وہ بالکل نیک نیت تھے. قرآن پاک میں بیان یہ ہے کہ انہوں نے یہ چاہا کہ یعقوب علیہ السلام جو پیغمبر ہیں وہ یوسف کو بہت زیادہ چاہتے ہیں اور ہمیں کم چاہتے ہیں، لہذا یوسف کو راستے سے ہٹاؤ تاکہ وہ ہمیں زیادہ چاہنے لگے، اور نبی کی صحبت وہ تمہیں زیادہ ملے گی اور تم فائدہ اٹھاؤ گے. اس نیت سے انہوں نے یوسف کو راستے سے ہٹایا. اسے پتا چلا کہ نیت اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ عمل بھی اچھا ہونا ضروری ہے. صرف نیت اچھی ہونے سے کام اچھا نہیں ہو جائے گا. بہت لوگ بولتے ہیں کہ بھائی ارے بھائی پردگی مت کرو، تو ارے نیت اچھی رہنا میاں، ارے نیت بھی اچھی رہنا، عمل بھی اچھا رہنا. کھانے پینے کے اندر ارے مسلمان کا دل صاف رہنا چاہیے، نیت اچھی رہنا، بھائی نیت بھی اچھی رہنا، کھانا پینا بھی صحیح ہونا. نیت جیسے صحیح ہونا یہ ضروری ہے، ایسے ہی جو عمل ہے وہ صحیح ہونا بھی ضروری ہے. اب دیکھو انہوں نے کتنی اچھی نیت سے یوسف علیہ السلام کا مرڈر کرنا، مرڈر کر اپنے طور پر تو کر لیا تھا نا انہوں نے، ہوا نہیں وہ، لیکن ان کی اپنے پلاننگ کے اعتبار سے تو ہو گیا تھا وہ. تیسری بات بہت ہی سبق آموز جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اس غلطی سے جو غیبی نظام حرکت میں آیا ہے وہ بہت لمبا چلا ہے. اس سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے ایمان والوں کو کہ جب لوگ برے اعمال کرتے ہیں تو اللہ پاک کا ایک غیبی نظام حرکت میں آتا ہے. وہ جو پورا قصہ ہے یوسف علیہ السلام کا، جس میں سارے ملک میں قحط آ گیا، اور سارے کے سارے لوگ پھر باضابطہ راشن لینے کے لیے بادشاہ کے پاس جانے لگے، یہ ساری کہانی علماء نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس بدسلوکی کے نتیجے میں ہوئی ہے. پوری انسانیت غلطی تو کی ان لوگوں نے، بھگتنا سب کو پڑ گیا. اور کتنی طویل مدت کے لیے؟ 7 سال کے لیے. لوگ بھوکو مر رہے تھے، جانور زندہ نہیں رہ رہے تھے، اس قدر سخت قحط پڑا. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کو جھکانے کا فیصلہ کیا. یہ غیبی نظام ایسے حرکت میں آتا ہے. تو پھر آخر مجبور ہو کے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اپنا راشن لینے کے لیے، وہاں حقیقت حال سامنے آئی. اس طرح سے بظاہر وقتی طور پر آدمی کوئی غلطی کرتا ہے تو کام چل جاتا ہے، جیسے یوسف کے بھائیوں کا کام چل گیا اور بات بھی نبھ گئی، اور باپ بھی نیک طبیعت کے تھے، انہوں نے کوئی سخت ایکشن نہیں لیا، رو پلا کے خاموش ہو گئے، روتے رہے مگر کیا کچھ بھی نہیں. مگر ہوا یا ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی الگ ہو گئی اور پوری دنیا کا نظام خراب ہو گیا، پورے عالم پر قحط آ گیا اس علاقے کے اندر، پورے کے پورے، پورے مصر کے علاقے میں، کنعان کے علاقے میں، جہاں جہاں یہ حضرات رہتے تھے. تو دنیا کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے. یہ جتنے حالات اس وقت چل رہے ہیں، کبھی سیلاب آ رہے ہیں، کبھی طوفان آ رہے ہیں، کبھی فلڈ آ رہا ہے، کبھی یہ آ رہا، کبھی وہ آ رہا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ویسے ہی ہے. انسانوں کے عملوں کا اس میں حصہ نہیں، ہمارے ہی عملوں کا دخل ہے اس میں. اللہ پاک ہمارے اعمال کی وجہ سے ہی ایسا کر رہے ہیں، ہمارے ظلم و ستم کی وجہ سے ہی ایسا کر رہے ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی ایسا کر رہے ہیں. اور 2-3 جگہوں پر اس قسم کا کاشن قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا ہے. ایک جگہ تو اللہ نے پیچھے اس سے پہلے یہ فرمایا کہ ان لوگوں کو سبق لینے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم سال میں 1-2 مرتبہ پکڑتے ہیں ان کو، سال میں 1-2 مرتبہ ہم ان کو ضرور پکڑتے ہیں، हर आदमी साल में एक दो मरतबा झटका खाता है, एकदम तबीयत खराब हो जाएगी, एकदम पेट में दर्द हो जाएगा, एकदम बीमारी हो जाएगी, कोई हादसा हो जाएगा। फरमाया कि ये हमारी तरफ से तंबीह के लिए होता है, समझने की चीज है। और फिर एक जगह पर यह फरमाया कि जो अहले यानी बड़े होते हैं, यानी मतलब मुल्कों के मालिक होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, उनको नहीं पता है कि कैसे हम अतराफ से उनके समेट के आते रहते हैं। इनको अंदाजा नहीं हो रहा कि कैसे हम समेटते हैं इनको और कैसे आहिस्ता आहिस्ता इनके अतराफ घेरा तंग करते हैं। सबक लेने के लिए ये बात काफी नहीं है। ऐसी चीजें फरमाई। एक जगह पर फरमाया कि ये लोग चाल चलते हैं लेकिन हमारी चाल के मुकाबले में कौन चाल चल सकता है। लोग भी चाल चलते हैं, दुश्मन भी चाल चलता है, लेकिन यह कि हमारी भी एक चाल होती है। हमारी तदबीर पर किसकी तदबीर गालिब आ सकती है? हम तो उसी की तदबीर को उस पर पलट देते हैं, उस पर हम कादिर हैं, जो चाहे हम फैसला करें। तो ये बात यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकये में भी खास तौर पर समझाई और बताई गई। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की इफ्फत और पाकदामनी और अल्लाह का डर, उसका बयान किया गया है। उन्होंने जेल में जाना गवारा किया लेकिन गुनाह करना गवारा नहीं किया। अब अंदाजा लगाइए, और जो गुनाह कराने वाले थे, चाह रहे थे, वही जेल में डाले। उन्होंने तो जेल में पहुंचाया और किसने जेल में पहुंचाया, मगर ये चले गए खामोश। दुनिया में बाज मरतबा मेरे दोस्तों सबर हिम्मत ये करना ही पड़ता है। अहले ईमान के साथ कुछ अल्लाह तबारक व तआला का निजाम ऐसा है, मगर अंजाम फिर सामने अच्छा आ जाता है। आमतौर पर तो दुनिया में ही अल्लाह पाक अंजाम अच्छा सामने ला लेते हैं, और अगर दुनिया में किसी वजह से हालात ऐसे हुए कि नहीं हो सका तो आखिरत में अल्लाह पाक लाएंगे। जैसे किसी के साथ बदसलूकी हुई, उसको उसका मर्डर ही हो गया, उसका अंजाम सामने, उसका बेकसूर होना तो सामने नहीं रहा जाएगा, वो तो बेचारा मर गया है। अगर आ भी गया तो उसको क्या फायदा है? अल्लाह पाक उसका बदला आखिरत में देंगे और वहां सामने लाई जाएगी चीज को। इस वजह से असल अल्लाह तबारक व तआला का तकवा डर है, पाबंदी है अल्लाह पाक के दीन की। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में जाना गवारा कर लिया लेकिन कहा कि परवरदिगार मुझसे गलती मत करवाई, आप हिम्मत कर ली। वह जेल में पहुंच गए, फिर वहां से हालात बदले, फिर वहां ख्वाब पड़ा बादशाह को। पहले वो दोनों आदमियों को ख्वाब पड़ा जो जेल में उनके साथ में थे, उनके ख्वाब की ताबीर दी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। फिर उसमें से एक ताबीर यह थी कि वो बादशाह का खादिम बनेगा, तो वो वाकईतन बादशाह का खादिम बन गया, क्योंकि ये तो मौजिजा था, मौजिजे में तो गलती नहीं हो सकती ना। ख्वाब की ताबीर बिल्कुल सही थी, वो खादिम बन गया जाके। बादशाह ने ख्वाब देखा, बड़ा अजीब गरीब ख्वाब था, अपनी काबीना के सामने सुनाया जो उसके लोग थे, कहने लगे ये तो ऐसे गामिज ख्वाब जो होते हैं वो तो इल्म से ताल्लुक रखने वाले होते हैं, जाहिलों को क्या पता इस बात का। उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत ये ऐसे ही ख्वाब है, आप दिन में फिक्र में थे होंगे, आपने देख लिया। ये वो जो था दूसरा कहने लगा नहीं मुझे तो ख्वाब में कुछ गड़बड़ दिख रही है, मैं एक से पूछ के आता हूँ, एक है ख्वाब वाला। कहने लगे कौन है? कहने लगे जेल में है। वहां जाके पूछ के आए तो उन्होंने कहा कि ये तो बादशाह के लिए ख्वाब है, कि इसमें ये बात बताई गई है कि 7 साल खूब ज्यादा फरावानी होगी गल्ले की और 7 साल कहत के आने वाले हैं। समझदारी की बात यह है कि 7 साल में गल्ले को कंट्रोल किया जाए और उसको महफूज किया जाए ताकि फिर कहत के दिनों में लोगों को बांटा जाए। ये उन्होंने बताया, तदबीर भी खुद ही बता दी कि कैसे बचेगा। जब बादशाह ने उनको अपने पास बुलाया, फिर उन्होंने अपना जाहिर किया, फिर बताया कि भाई पहले मेरा जो केस है जेल का वो साफ करो, नहीं तो मरने तक लोग यही बोलेंगे कि मियां तुम तो सलाखों के पीछे जाके आए। तो इस वजह पर मैं कि मैं बेकसूर हूं, पहले वो मामले को साफ करो। तो चुनाचे उसकी तहकीक की गई, वो मामला साफ हुआ। जिन खवातीन ने उनके साथ में ये हरकत की थी, कोशिश की थी उनको फंसाने की, उन्होंने खुद इकरार किया कि हाँ हमसे गलती हो गई थी। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरात हुई। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र बने, फिर शाह मिस्र के इंतकाल के बाद में बादशाह मिस्र बन गए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को उनके पास पहुंचाया और इस तरह से उनको उनकी गलती उनके सामने कर दी। और यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत कैसे हुई, यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कैसे बचाया, जब वो बचाने पर आते हैं तो किन किन हालतों में कैसे कैसे बचाते हैं, अपने लोगों को किन आजमाइशों से ले जाते हैं, फिर कैसे उनको निजात देते हैं, दूसरे लोगों को जो उनके दुश्मन होते हैं मुखालिफ होते हैं कैसे उनको शुरू में मौका दे देते हैं, फिर बाद में उनके हकीकत हाल खोल के उनको जलील करते हैं। ये सब बातें सूरह यूसुफ के जरिए से हमें समझाई गई बताई गई हैं। तेरहवां पारा पूरा ज्यादातर तौहीद के मजामिन पर मुश्तमिल है। उसमें ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत की निशानियां बयान फरमाई हैं और हक तआला शानहू ने बंदों को अपनी तरफ मुतवज्जे फरमाया। तौहीद की दलीलें हैं, तौहीद के वाकयात हैं, अल्लाह तबारक व तआला के डरने का जो मजमून है, वो अंबिया अलैहिस्सलाम की जो तालीमात होती थी वो हक तआला शानहू ने बहुत तफसील से बयान फरमाई और 14वें पारे के शुरू में भी तकरीबन ऐसे ही है। 14वें पारे के शुरू में जो रुबामा यवदुल्लजीना कफरू है उसमें इस मजमून को बयान किया गया है कि जब गुनहगार मुसलमान जहन्नम में जाएंगे अपने गुनाहों की वजह से और बहुत अरसा गुजर जाएगा तो जो गैर मुस्लिम हैं वो भी जहन्नम में होंगे। तो एक मर्तबा गैर मुस्लिम ताना देंगे और कहेंगे कि भाई तुम मुसलमान थे, हम गैर मुस्लिम थे, हम गैर मुस्लिम हैं इसलिए जहन्नम में आ गए, तुम मुसलमान थे मगर गुनहगार थे इसलिए जहन्नम में आ गए, बात तो एक ही हुई ना। ये ताना देंगे कि तुम्हारा इस्लाम तुम्हें क्या फायदा पहुंचाया, बात तो एक ही हो गई, तुम भी जहन्नम में हम भी जहन्नम, बस अल्लाह पाक को गैरत आ जाएगी, अल्लाह फरमाएंगे निकालो जितने गुनहगार मुसलमान थे सबको निकालो, बस उनका ताना इनका फायदा हो जाएगा, सारे मुसलमानों को निकाल लिया जाएगा उसमें, कितने ही गुनहगार शराबी कबाबी जुआरी बदका कुछ भी है, ईमान है उसके पास उसको निकाल लो बस, ऐसा बोलते हैं लोग। उस वक्त जो है ना ये तमन्ना करेंगे काफिर के काश के हम मुसलमान होते चाहे नाम के ही होते, आज हमारी किस्मत चमक जाती। उसको बयान किया पहली आयत का यही मतलब है, रुबामा यवदुल्लजीना कफरू, काफिर लोग तमन्ना करेंगे लव कानू मुस्लिमीन, काश वो मुसलमान होते। तो इसका मतलब ये बना कि मुसलमान रहना बहुत बड़ी नियामत है बल्कि सबसे बड़ी नियामत है, और मुसलमान रहना अगर आमाल पे पाबंदी नहीं हो रही, गुनाह हो रहे हैं, गफलत हो रही, तो भी मुसलमान होना बहुत गनीमत है। एक गुनहगार मुसलमान पूरी दुनिया के काफिरों से अच्छा होता है, कभी ये नहीं बोलना कि ऐसे मुसलमानों से तो गैर मुस्लिम अच्छे बोले, कभी नहीं बोलना ऐसे, कभी भी मुसलमान से गैर मुस्लिम अच्छा नहीं हो सकता, चाहे वो मुसलमान कितना ही गिरा गुजरा क्यों ना हो, मुसलमान का बड़ा मकाम है, मुसलमान का बड़ा इकराम है, मुसलमान की बड़ी इज्जत है। ठीक है, जब गलती करता है तो भुगतता है, मामलात साफ नहीं रहेंगे, मुआशरत अच्छी नहीं रहेंगी, अखलाक अच्छे नहीं रहेंगे, तो मामलात के अंदर जाहिर है उसको सदमा पहुंचेगा, लोग भरोसा नहीं करेंगे, लोग उसके साथ डील नहीं करेंगे, उसके साथ कारोबार नहीं करेंगे, वो नुकसान उसको पहुंचेगा। लेकिन मुसलमान होना यह बहुत बड़ी बात है, मुसलमान रहना चाहिए इस मुल्क के अंदर। जो और बहुत से यूं समझ लीजिए कि आप आयब हैं, उसमें से एक आयब हालात के एतबार से जो आयब है वो एक आयब ये है कि यहां का मुसलमान अगर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, अमल करता है, तब तो कहता है कि मेरा मुसलमान रहना ठीक है, और अगर वो प्रैक्टिस नहीं करता इस्लाम पर तो बोलता मैं मुसलमान रहा तो क्या, अगर इस्लाम को छोड़ दिया तो क्या। अपने मुल्कों में आप ये बीमारी नहीं देखेंगे, हमारे पास तो कितने ही बुरा से बुरा बद से बद होगा मुसलमान, उन्हें बोलता सबसे पहले ईमान है, हालांकि कभी नमाज नहीं पढ़ता, कभी रोजा नहीं रखता, जुमा में भी नजर नहीं आता, लेकिन जब मामला आ जाएगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का, जब मामला आ जाएगा इस्लाम की इज्जत का, जब मामला आ जाएगा कोई मस्जिद वगैरह का, जब मामला आ जाता है कोई ऐसा, आप देखेंगे कि ऐसे लोग अपनी जान पे खेल जाते हैं और किसी चीज की परवाह नहीं करते, बल्कि ऐसे लोग तो देखा यह गया है कि ऐसे मौके से फायदा उठाते हुए अल्लाह पाक को खुश कर लेते हैं, अपनी जान पे खेल जाते हैं कि भाई जिंदगी भर तो मैंने कुछ किया नहीं अल्लाह के लिए, आज मौका है कुछ कर लेने का। एक खान साहब थे लखनऊ में, नमाज उमाज नहीं पढ़ते थे, ऊंचियां ऊंचियां चढ़ाते थे, दाढ़ी चढ़ाते थे, दाढ़ी चढ़ाना जो सिख जैसा चढ़ाते ना सिख वगैरह वो भी मना है इस्लाम में, वैसा चढ़ाते थे, और बस ऐसे ही थे, जरा रक्स सुरूद के आदि थे। एक मौलाना साहब उनको हमेशा नसीहत करते थे कि यार नमाज पढ़ लो, जरा ये कर लो ये कर लो, कहने लगे मौलाना नमाज रोजे का रास्ता बड़ा लंबा रास्ता है, मेरा तो ये है कि एक हाथ इधर एक हाथ उधर और जन्नत में, ऐसा बोलते थे, एक हाथ इधर एक हाथ उधर और अपन तीसरा कदम अपना जन्नत में, यही बोला करते थे। बोलते खान साहब ऐसा नहीं बोलना, अल्लाह पाक ने नमाज रोजे की बड़ी अहमियत दी है, देखो बहुत नुकसान होगा, वो नसीहत करते थे जो उनका फर्ज है, मगर वो यही बोलते थे। खुदा की करनी होगी कि एक मरतबा हिंदू मुस्लिम फसाद हो गया और गैर मुस्लिमों ने मुसलमानों पर जुल्म करना शुरू कर दिया, खान साहब को पता चल गया, बस अंदर से उन्होंने तलवार निकाली और घुस गए जमघटे के अंदर, दो चार इधर मारे दो चार उधर मारे, किसी ने उन्हें मार दिया, शहीद हो गए। तीसरा कदम सीधा जन्नत में, क्योंकि अल्लाह पाक जाहिर है कि ये जज्बा ईमानी जज्बा ही तो है, ये ईमान का, और अल्लाह पाक से उम्मीद है कि जरूर कबूल होगा ऐसा जज्बा, तो चाहे गुनाहों के साथ ही क्यों ना हो नहीं होना चाहिए, लेकिन मुसलमान रहना मुसलमान होना ये हमारी जनरेशन को मालूम होना जरूरी है कि किसी कीमत पर इस्लाम का सौदा नहीं करना है, किसी कीमत पर ईमान को तो लेके जाना है, ना इसका माल के साथ कोई सौदा हो सकता, ना जान के साथ कोई सौदा हो सकता, ना इज्जत के साथ कोई सौदा हो सकता, किसी चीज के साथ ना ओहदे के साथ इसका कोई सौदा हो सकता, ना जॉब के साथ इसका कोई सौदा हो सकता, ایمان کا سودا کسی چیز سے نہیں ہو سکتا. ہر مسلمان کو یہ بات ذہن میں رہنا ہے کہ میں ایمان کو لے کر جاؤں، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، اسی یقین پہ مجھے جینا ہے، اسی یقین پہ مجھے مرنا ہے. اس کو اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ جب ایسا وقت آئے گا تب پتہ چل جائے گا غیر مسلم کو کہ اب تو اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور ایمان والوں کے لیے تو ان کی گالی اور ان کا تانا خود ہی نکلنے کا راستہ بنا ڈالی، اور وہ پورے کے پورے بچا دیے جائیں گے. پھر ساروں کے پیشانی کے اوپر جہنم میں یہ لکھا ہوا ہوگا، یہ جہنم سے نکالے ہوئے ہیں بلکہ، اور وہ بھی ان کے لیے خوشی کی چیز ہوگی، میاں تھے تو ہم وہاں کے لیکن اللہ پاک نے اپنے فضل سے یہاں پہنچا دیا. پھر ان کو نہر الحیات میں غوطہ دے کے نکالا جائے، چونکہ ایک دم سیاہ کالے بن چکے ہوں گے، جل جل کے ہزاروں لاکھوں مرتبہ جلے ہوں گے، بالکل سیاہ کالے ہوں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کو نکال کے، نہر الحیات ایک نہر ہے جنت کے سامنے، اس میں ان کو غوطہ دے کے نکالا جائے گا تو بالکل موتی جیسے نکلیں گے، صاف ستھرے، گورے گنڈے، خوبصورت انتہائی. پھر اللہ پاک ان میں سے ایک ایک کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا، کیونکہ ادنا جنتی کو جو جنت ہے وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. اور پھر اس میں کوئی بیماری نہیں ہے، اس میں کوئی موت نہیں ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے، اس میں کوئی فقر اور احتیاج نہیں ہے، اس کے اندر بڑھاپا نہیں ہے، ہمیشہ کی جنت. اور اس میں ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی تندرستی، ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کی عزت، ایسی کس کو مل جائے گی؟ ادنا سے ادنا جنتی کو مل جائے گی، جو بھی جنت میں جانے والا ہے. اندازہ فرمائیے آپ. ایک مضمون یہ بیان فرمایا گیا ہے اسی رکوع کے شروع میں کہ حق تعالی شانو نے فرمایا کہ ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، اور لا محدود خزانے. جتنی چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور جو تمہیں نظر نہیں آتی وہ بھی بے شمار خزانے ہمارے پاس. دنیا میں ایک انتظام کی خاطر ہم ایک ایک چیز کو ایک مقدار خاص کے ساتھ میں بھیجتے ہیں، عمان الزلح اللہ بقدر معلوم، ایک خاص مقدار کے ساتھ میں ہم تمہارے پاس وہ اتارتے رہتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اسی میں انتظام بھی ہے، اسی میں اپنا فائدہ بھی ہے. ایک موٹی مثال تربوز کی ہے. اللہ پاک کے پاس تربوز کا خزانہ ہے، ہر سال تربوز آتے ہیں، لوگ کھاتے ہیں. اگر ہر سال کے اندازے سے تربوز نہ آئے بلکہ جتنے خزانے میں ہیں وہ سارے تربوز یہاں بھیج دیے جائیں تو میں اور آپ بیٹھ سکیں گے کہیں؟ کیا کر لیں گے اتنے تربوز کو لے کے؟ پھر دوسرے اپنے کوئی جگہ نہیں رہیں گی، دنیا میں جگہ ہی اللہ پاک کے تو خزانے لامحدود ہیں. تو پھل پھلواریوں کا یہی نظام ہے، غلوں کا یہی نظام ہے، دال روٹی کا یہی نظام ہے، گوشت کا یہی نظام ہے، ایک مقدار خاص کے ساتھ. اور جو چیز آپ کے استعمال میں ہے وہ چیز اسی اعتبار سے تناسب سے آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکریاں کتنے کٹتے ہیں، لیم کتنا کٹتا ہے، چکن کتنا کٹتا ہے، بیف کتنا کٹتا ہے، اسی اعتبار سے دنیا میں اللہ پاک پیدا فرما رہے ہیں. اور کتے بلی کتنے کٹتے ہیں، اسی اعتبار سے ان کی پیدائش ہے. حالانکہ جھول کو آپ دیکھیں گے تو کتا بلی یہ زیادہ زیادہ بچے دینے کے عادی ہیں، تو ہر گلی کے نکڑ پہ کتا ہی ہونا تھا، بلی ہونا تھا نا، بھرے ہوئے ہونا تھا، لشکر کے لشکر ان کے ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہے. تو اور اس کے علاوہ اللہ پاک جو زہریلے جانور پیدا کرنے کی جو بھی اللہ کی مصلحت ہے، خونخوار جانور پیدا کرنے کی بڑی حکمتیں ہیں اللہ پاک کی، اس کے لیے بہت تھوڑی مقدار میں آتے ہیں. جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس ضرورت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ چیز ظاہر فرماتے ہیں. یہ فرما رہے ہیں اللہ پاک کہ ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے، اس لیے مانگنا ہو اللہ سے مانگو، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نہ شفا کی کمی ہے اس کے پاس، نہ جاب کی کمی ہے اس کے پاس، نہ پیسے کی کمی ہے اس کے پاس، نہ چیزوں کی کمی ہے اس کے پاس، نہ راحتوں کی کمی ہے، نہ خوشیوں کی کمی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مانگنے والے کی کمی ہے بس. مانگنے والے کے پاس سلیقہ نہیں ہے مانگنے کا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں سوال کرنا بھی نہیں آتا، اس کے ریکوائر بھی پورے نہیں کر پاتے ہم، یہی وجہ ہے کہ ہم پریشان رہتے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑے خزانوں والے ہیں. فرمایا کہ تم میں جو پہلے آ کے چلے گئے ان کو بھی ہم خوب جانتے ہیں، تم میں جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں، جو تم ہیں ان کو بھی ہم پورا جانتے ہیں، المستقدمین کو بھی پورا جانتے ہیں، المستاخرین کو بھی ہم پورا جانتے ہیں، اور سب کو ہم جمع کرنے والے ہیں. جو پچھلے تمہارے گزرے سب کو جمع کریں گے، جو بعد میں آئیں گے سب کو جمع کریں گے، تم کو سب کو جمع کریں گے، اور پھر تمہارے اعمال کے اعتبار سے تمہارے ساتھ برتاؤ اور معاملہ کیا جائے گا. باتیں بہت ہیں، طبیعت چاہتی ہے یہ بھی سنا دیں، تھوڑا یہ بھی سنا دیں، یہ بھی سنا دیں، مگر کہاں ہیں آپ لوگوں کے پاس، ٹائم ہی نہیں ہے، جاب کو جانا ہوتا ہے آپ لوگوں کو. جو نعمتیں دنیا میں ہیں جس کی طرف کبھی دھیان نہیں جاتا، ان کی طرف خصوصی طور پر توجہ دلائی گئی. جیسے جانوروں کا جو نظام ہے وہ ہم نے تمہاری خدمت کے لیے بنایا ہوا ہے، حتیٰ کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جانوروں کے جو اون ہیں، جتنی چیزیں تم بناتے ہو اتنی چیزیں بنانے کے لیے ہم نے ان کا اون بنایا ہے، ورنہ ہم چاہتے تو بغیر اون کے ان کو بناتے، ان کو بھی گنایا ہے. پھر اونٹ کے ان کو الگ گنایا ہے، بکریوں کے ان کو الگ گنایا ہے، اسے تم یہ کام کرتے ہو اسے تم یہ کام کرتے ہو، پھر ان کے کھالوں کو گنایا ہے، ان کی کھالوں سے تم یہ فائدہ اٹھاتے ہو، ان کے گوشت کو گنایا ہے، ان کے سواری کے نظام کو گنایا ہے، اور ان کے ذریعے سے تم جو زینت اختیار کرتے ہو اس کو بھی بیان کیا ہے. جس آدمی کے سامنے گھوڑے ہتھی کھڑے ہوئے ہوں گے تو اس کی تو بڑی شان ہوتی ہے، اس شان کو بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بھی ہم نے تمہارے لیے دی ہوئی چیز. اب گاڑیاں آ گئیں، یہی ہے کہ جس کے پاس بڑی گاڑی ہوتی ہے اس کی اپنی ایک شان ہوتی ہے، بھائی میرے پاس تو یہ گاڑی ہے. یہ اللہ یہ ایک نعمت ہے جو بندوں کو اللہ پاک کی طرف سے عطا ہوتی ہے. اسی طرح سے ان جانوروں سے حق تعالی شان ہو جو فائدے پہنچاتے ہیں ان کا بیان ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ مثلا دودھ ہے، کبھی تمہارا دھیان نہیں جاتا کہ کیسے ہم خون اور گوبر کے بیچ میں سے نکال کے تمہیں دیتے ہیں. اس کو بیان فرمایا 14ویں پارے میں، فرمایا کہ خون اور گوبر کے بیچ میں سے کیسے ہم تمہارے لیے پاک صاف ستھرا مزیدار وٹامن سے پر دودھ ہم تم کو نکال کے. کبھی دودھ پیتے ہوئے تمہارا دھیان ہی نہیں جاتا کہ کیسا اللہ پاک کا یہ نظام ہے ہماری ربوبیت کے لیے. کچھ شکریہ ادا کرنے کا جذبہ، کچھ بندگی کا جذبہ آدمی کے اندر آنا چاہیے. اس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا. شہد کا جو نظام ہے اس کو بیان فرمایا گیا ہے کہ یہ ہماری طرف سے تمہارے واسطے انتظام کیا جاتا ہے. سردیوں کے کپڑے جو تمہارے بنتے ہیں وہ ہماری طرف سے سیٹ اپ ہے، گرمیوں کے کپڑے جو بنتے ہیں وہ ہماری طرف سے سیٹ اپ ہے، تمہارے میاں بیوی کے جو رشتے ہیں وہ ہماری طرف سے ہیں، تمہارے اندر جو محبتیں ہیں وہ ہماری طرف سے ہیں، تم سے ایک دوسرے کو جو راحت ملتی ہے وہ ہماری طرف سے ہے، تم کو جو اولاد ملتی ہے وہ ہماری طرف سے ملتی ہے، اولاد سے جو تمہیں فائدہ پہنچتا ہے وہ ہماری طرف سے ہوتا ہے. ان نعمتوں کا سلسلہ زیادہ سورہ نحل میں زیادہ بیان یہی اسی چیز کا ہے. پھر اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل ہے جس میں معراج کا واقعہ بیان کیا گیا، اور بہت خاص ہدایات اس کے اندر بعد موجود ہیں تعلیمی اعتبار سے. انشاءاللہ تعالی اگر موقع ہوا تو کل اس میں سے تھوڑا سا سنا دوں گا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. وصلی وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.